بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے یمن کا بحران اور بیرونی مداخلت۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یمن کے عوام کے انقلاب کو سبوتاش کرنے کے لیے امریکہ اور علاقے کی رجت پسند طاقتوں کی مشترکہ سازش کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
یمن میں ایک طرف دارالحکومت سنا میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ملک کو عبوری دور سے گزار کر وسیع البنیاد حکومت اور نظام کی جانب لے جانے کے مسئلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب مستعفی صدر منصور ہادی عدن میں موازی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل عبداللطیف الزیانی نے اپنے وفد کے ساتھ عدن میں منصور ہادی سے ملاقات کی اور کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے ممالک منصور ہادی کو ہی یمن کا قانونی صدر مانتے ہیں اور سنا کے بجائے عدن میں اپنے سفارت خانے کھولنے کے لیے آمادہ ہیں۔ الزیانی نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ منصور ہادی خلیج فارس تعاون کونسل کی جانب سے پیش کیے جا چکے روڈ میپ کے مطابق عمل کریں گے۔ دوسری جانب یمن کی انقلابی کونسل نے کہا ہے کہ مستعفی صدر منصور ہادی نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اور وہ عدلیہ کو مطلوب ہیں۔ انقلابی کونسل نے کہا کہ ہادی کی سرگرمیوں سے یمنیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ عدن اور بعض دیگر شہروں میں منصور ہادی کے اشارے پر مسلح افراد نے سرکاری عمارتوں کو خالی کروانے کی کوشش کی ہے۔ منصور ہادی کو یمن کے مفروڈ جنرل علی محسن الاحمر کی حمایت حاصل ہے، جو سعودی عرب کے کچھ حکام کے ساتھ عدن پہنچے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب شمالی یمن کے صوبوں میں ایک محاذ تشکیل دینا چاہتا ہے، جو جنوبی علاقوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرے۔ تحریک انصار اللہ کے رہنما حسن السعدی نے کہا ہے کہ منصور ہادی بیرونی طاقتوں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، حالانکہ اب وہ یمن کے قانونی صدر بھی نہیں رہ گئے ہیں۔ منصور ہادی ملک کو نئے بحران سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصور ہادی نے خاص حالات میں استعفی دے کر سیاسی اور آئینی خلا پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس خلا کو پر کر دیا گیا تو اب انہوں نے حالات کو خراب کرنے کے لیے نیا طریقہ اپنا لیا ہے اور ملک میں جاری سیاسی عمل کو نابود کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منصور ہادی یمن کے امن و استحکام اور اتحاد و یکجہتی کی کوششوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل نے اس سے پہلے بھی جب علی عبداللہ صالح کی آمرانہ حکومت کے خلاف انقلابی تحریک اپنے عروج پر تھی تو ایک نام نہاد روڈ میپ پیش کر کے انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یمن کے عوام کو بہت جلد اس فریب کا اندازہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے دوبارہ تحریک کا آغاز کیا اور انصار اللہ کی قیادت میں شروع ہونے والی تحریک کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ اب خلیج فارس تعاون کونسل ایک بار پھر یمن کے میدان میں کود پڑی ہے اور جمہوری نظام کی تشکیل کی کوششوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل در حقیقت یمن کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا چاہتی ہے۔ بنابراین یمن کی سیاسی جماعتوں اور مفکرین کی اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ملک کو اتحاد و یکجہتی کی طرف لے جائیں اور دارالحکومت سنا میں تمام فریقوں کی شراکت سے عبوری حکومت کی تشکیل کی جو کوششیں جاری ہیں ان کو کامیاب بنائیں۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یمن میں امریت کے خلاف عوامی تحریک اپنے منطقی انجام کے قریب تھی کہ امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ سازش کے نتیجے میں اقتدار عبداللہ صالح سے اس کے نائب منصور ہادی کو منتقل کر دیا گیا اور عوام سے وعدہ کیا گیا کہ منصور ہادی کا دور حکومت عبوری ہوگا، جس کے دوران عوام کے مطالبات اور ان کی انقلابی امنگوں کے مطابق ملک کے حکومتی ڈھانچے اور نظام میں ضروری اصلاحات کی جائیں گی اور حقیقی جمہوریت لائی جائے گی۔ لیکن 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب وعدہ پورا نہ کیا گیا تو عوام انقلابی تحریک انصار اللہ کی قیادت میں دوبارہ سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پرامن تحریک شروع کی، یہاں تک کہ منصور ہادی اور انصار اللہ کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کے درمیان قومی حکومت بنانے اور اس کی نگرانی میں ضروری اصلاحات اور ملک کا نیا آئین مرتب کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ لیکن منصور ہادی بیرونی طاقتوں کے اشارے پر کام کرتے رہے۔ اس درمیان جب عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ اور اس کی حامی سیاسی جماعتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ منصور ہادی معاہدے کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ان کی تحریک میں شدت آ گئی اور دباؤ بڑھ گیا، جس کے بعد منصور ہادی اور وزیر اعظم نے ایک ساتھ استعفیٰ دے دیا اور ملک میں حکومت کے فقدان کا بحران پیدا ہو گیا۔ سر انجام انصار اللہ کی قیادت میں سیاسی جماعتوں نے ایک عبوری آئینی اعلامیہ جاری کیا جس کے تحت عبوری کونسل تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے نمائندے جمال عمر کی نگرانی میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات بھی جاری رہے اور مذاکرات میں عبوری کونسل کی تشکیل پر اتفاق ہوا، جس کے بعد منصور ہادی سنا سے بھاگ کے عدن پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لینے کا اعلان کیا اور خود کو ملک کا صدر ڈکلیئر کر دیا، جبکہ سنا میں ان سے بارہا مطالبہ کیا گیا تھا کہ استعفیٰ واپس لیں اور ملک میں سیاسی خلا اور بحران پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اور معاہدے کے مطابق کام کریں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنا استعفیٰ واپس لینے کے لیے وہ کسی بھی طرح تیار نہیں تھے۔ ان کے عدن پہنچتے ہی سعودی حکومت اور خلیج فارس تعاون کونسل نے ان کو یمن کا صدر تسلیم کر لیا اور خلیج فارس تعاون کونسل کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے عدن پہنچ گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم منصور ہادی کے عدن جانے، وہاں خود کو ملک کا صدر ڈکلیئر کرنے کے اقدامات کے ساتھ ہی امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں، خاص طور پر خلیج فارس تعاون کونسل کی جانب سے منصور ہادی کی حمایت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی سے حصہ لیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر ارشی خان، اسلام آباد سے پروگرام میں شرکت کریں گے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار صفدر رضا، اور کراچی سے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کو۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر ارشی خان سے جو ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی پروفیسر ارشی خان صاحب، السلام علیکم۔ خان صاحب، یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی سنا میں اپنا استعفیٰ واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہاں سے بھاگ کے وہ عدن پہنچے، جس کے فوراً بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لینے کا اعلان کر دیا، ان کے اس اقدام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، یمن میں آپ جانتے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور خاص کر کے آپ کے 2011 کے بعد، جو آپ جانتے ہیں کہ یہ چوتھا سال ہے پورے کرائسس کا، اور ابھی جو سچویشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی پیدا ہوئی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ہوتھیز اور جو سنی گروپس ہیں ان کے بیچ، اور جو کچھ ایسے گروپس ہیں جن کو القاعدہ کی حمایت حاصل ہے، اس کو بعد میں جو ہے سیکٹیرین رنگ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہوتھیز سیکٹیرینزم کے کافی خلاف ہیں اور وہ القاعدہ کے بھی خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن جو بھی ابھی ڈیولپمنٹس ہوئے، خاص کر کے وہاں پہ ہادی صاحب وہاں سے بھاگے، اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، اس کے بعد پھر ریزگنیشن واپس لیا، اس کے بعد جی سی سی کی حمایت ان کو حاصل ہوئی اور پھر ادر کنٹریز ان کی حمایت دے رہے ہیں، تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس وہاں پہ، جس کو ریزالو جو آلموسٹ ہو چکا تھا، وہ پھر سے وہاں پہ بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور جب بھی کسی کنٹری میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوتی ہے تو اس میں تشدد اور شدت پسندی، یہ تمام چیزیں جو ہیں آخر میں آپ کے سیکٹیرین کانفلکٹ کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن میں قریب 3-4 گروپ ہیں اور اس میں ہوتھیز ایک بہت ہی امپورٹنٹ گروپ ہے، 1/5 آف پاپولیشن ہے، قریب 25 million پاپولیشن ہے ٹوٹل یمن کی، جس میں سے 55% جو پاپولیشن ہے وہ غربا کی ہے، اور غربا میں زیادہ تر وہ ایریا ہے جو نارتھ کا ہے جہاں پہ ہوتھیز رہتے ہیں، اور جب بھی یمن میں جو بھی چیز خاص کر کے مہنگائی اگر بڑھی یا فیول پرائس اگر وہ بڑھا تو اس میں زیادہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ہوتھیز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آپ نیشنل ڈائیلوگ کانفرنس جو ہوا, جو ایک لمبا طویل کانفرنس تھا قریب 10 مہینے کا, وہ مارچ 2013 سے جنوری 2014 تک ہوا, جس میں ہوتھیز بھی شامل ہوئے اور بھی ڈیفرنٹ لوگ شامل ہوئے تھے, لیکن دو ہوتھیز کے ریپرزنٹیٹیو, بہت ہی اہم ہوتھیز کے ریپرزنٹیٹیو کو مار دیا گیا. یہ پتہ نہیں چلا کس نے مارا جب وہ اٹینڈ کر رہے تھے نیشنل ڈائیلوگ کانفرنس. ایک کی موت, ایک کا قتل ہوا آپ کے نومبر 2013 میں اور دوسرے کا قتل ہوا جنوری 2014 میں. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ہوتھیز نے ودرا کر لیا, تو جو پروسیس تھا, اس لیے کہ وہاں پہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے, کوئی پرماننٹ گورنمنٹ نہیں ہے, فائنل الیکشن وہاں پہ نہیں ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنے کا پروسیس جاری ہے, اور نیشنل ڈائیلوگ کانفرنس کے ذریعے جس کو کہا جاتا ہے کہ خاص کر کے گلف کوآپریشن کونسل کا اسپانسرڈ پروگرام ہے, کچھ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا اسپانسرڈ پروگرام تھا, تو اس میں ہوتھیز شرکت کر رہے تھے لیکن وہ بھی ناکارہ ہو گیا. اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے خاص کر کے 2011 کے بعد, اس لیے کہ وہاں پہ جو تختہ پلٹا خاص کر کے عبداللہ صالح کا, تو اس میں ہوتھیز نے کافی رول پلے کیا, لیکن دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ جب جب سچویشن آئی کہ ہوتھیز وہاں پہ, خاص کر کے ہوتھیز وہ اپنے آپ کو کہنا پسند نہیں کرتے, نہ زیدی اپنے کو کہنا پسند کرتے بلکہ کہتے ہیں انصار اللہ, تو یہ انصار اللہ کے لوگ جب بھی کسی مطلب سیٹلمنٹ پہ پہنچ رہے تھے, کانسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹ پہ, تب تک دوریاں بڑھتی گئیں, تب تک پریشانیاں دی گئی اور مسلسل وہاں پہ پولیٹیکل وائلنس بڑھ رہا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے 2051 جس کو 15 فروری 2015 مطلب اسی سال جس کو پاس کیا گیا, اور یہ ڈیمانڈ کیا گیا خاص کر کے گلف کوآپریشن کونسل نے کہ جو ہر جو انصار اللہ ہیں مطلب ہوتھیز جو ہیں ان کے خلاف یو این چارٹر کے چیپٹر 7 کے تحت ایکشن لیا جائے, مطلب ملٹری ایکشن لیا جائے. تو اج یہ سچویشن اگر بنتی ہے جہاں پہ ہوتھیز یا انصار اللہ کے خلاف اتنی شدت ہو, تو وہاں پہ پولیٹیکل نیگوسیشن یا پولیٹیکل اسپیس ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ بیسیکلی جو پوری کوشش ہے وہ کوشش یہ ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل سولوشن یا پولیٹیکل ڈائیلوگ یا کانسٹیٹیوشنل ڈائیلوگ کو فیل کیا جائے, اور جب جب وہاں پہ سکسیس کی سچویشن بنی اسے فیل کیا گیا. یہ بھی جو ابھی جو سچویشن آپ کے وہاں پہ ہے کہ ثنا اور عدن کی, یہی سچویشن ہے جس میں ایک لیول پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کم ہو گیا تھا لیکن پھر اس میں تنازع بڑھ گیا.
بہت بہت شکریہ. اور ہمارا اسلام آباد سے رابطہ ہوا ہے اسکائپ کے ذریعے صفدر رضا صاحب سے. صفدر رضا صاحب السلام علیکم. جناب
وعلیکم السلام.
جناب منصور ہادی نے جب وہ ثنا میں تھے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, کس مقصد کے تحت انہوں نے استعفیٰ دیا تھا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس یمن میں اور اس پورے عربین پیننسلا میں ایک سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جیسا کہ ہم نے یہ بات سنی کہ 2000 جو قرارداد نمبر 2015-51 ہے جو کہ ابھی ویری ریسنٹلی چند 10 دن بھی نہیں ہوئے کہ وہ پاس ہوئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاؤسز کو سزا دی جائے, اور اقوام متحدہ نے اس یہ بات کہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زور زبردستی کے ذریعے کسی کی حکومت کو برطرف کیا جائے اور وہ عوامی بات ہو, تو اقوام متحدہ کہاں تھا جب مصر میں یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے؟ خلیج تعاون کونسل کہاں تھی؟ اور یہ عرب ملک جو کہ اب حوثیوں کے خلاف اقوام متحدہ کے تھرو آئے ہیں, یہ ممالک کہاں تھے جب فوج نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو مصر میں تھی اس کو ختم کیا؟ تو اس وقت تو اقوام متحدہ اور خلیج تعاون کونسل نہیں آئے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خلیج تعاون کونسل تو سٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے. لیبیا میں جو گروہوں نے حکومت پر قبضہ کر لی, اور آپ دیکھیں لیبیا میں دو حکومتیں بن چکی ہیں, اس وقت اقوام متحدہ کی اس طرح کی قراردادیں کہاں تھیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کے ذریعے عوام کی جمہوری حق کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے, اور عوام نے جو ایک خاموش انقلاب بپا کیا ہے سٹیٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مسلط کر دیکھنے کا, کہ 3 سال ہو گئے ایک عبوری حکومت ہے جس نے ملک کو کانسٹیٹیوشن آئین یا دستور دینا ہے, انتخابات کرانے ہیں اور چلے جانا ہے, لیکن وہ کیونکہ پچھلی حکومت کا تتبع ہے اور وہ خلیج تعاون کونسل اور اپنے پڑوسی عرب ملکوں کے بالخصوص سعودی عرب کی وہاں پر عوام کو حقوق نہ دینے اور ایک ملک کے وسائل پر قبضہ رکھنے اور اپنی سیاست کو بڑھاوا دینے کے لیے یمن کو استعمال کرنے کی کوشش میں معاون ہے منصور ہادی صاحب, تو اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آئین میں اور کسی بھی قانون میں کیا ایک صدر جب وہ استعفیٰ دے دے تو کیا وہ اپنے طور پر کسی دوسرے شہر میں جا کے استعفیٰ واپس لے سکتا ہے؟ ناممکن نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی پٹھو کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ عوام کے مینڈیٹ کو چرایا جائے, اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک کو دو حصوں میں بھی تقسیم کرنے کے قبول کر لیں گے لیکن عوام کی آواز اور جمہور کی حکومت نہیں بننے دیں گے, کیونکہ وہ سٹیٹس کو امریکہ, اسرائیل اور سعودی عرب کے خلاف ہوں.
جی بہت بہت شکریہ. اور آغا مسعود حسین صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. جی آغا مسعود حسین صاحب, منصور ہادی نے جو صورتحال وہاں پیدا کی ہے کہ سنا میں تو آغا مسعود حسین صاحب شاید ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جی چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کی طرف. جی عرشی خان صاحب, جناب منصور ہادی نے سنا سے فرار اختیار کر کے جنوبی یمن کے مرکز عدن کا انتخاب کیوں کیا ہے اپنی رہائش کے لیے؟
جی دیکھیے, اس کی مین وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نارتھ کا پارٹ ہے اور ساؤتھ کا, بیسیکلی یمن جو ہے نارتھ اور ساؤتھ دو میں دو اس کے مین حصے ہیں, اور جو عدن ہے وہ آپ کے ساؤتھ میں آتا ہے جہاں پہ وہ ان کے جو حامی ہیں, مطلب جی سی سی حامی, یا یہ کہا جائے کہ وہاں پہ القاعدہ کے کچھ سرگرم لوگ یا کچھ اور بھی مطلب کہ نان ہوتھیز, غیر ہوتھیز وہاں پہ لوگ ہیں اور ان کی کچھ حمایت بھی حاصل ہے وہاں پہ, وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں عدن میں, تو ہادی وہاں پہ موجود ہیں. آپ سنا دیکھیں گے تو سنا جو ہے وہ مطلب بیسیکلی نارتھ میں آتا ہے, اور سنا چونکہ کیپٹل رہا لیکن سپٹمبر 2014 سے وہ انصار اللہ کے کنٹرول میں ہے, اور انصار اللہ نے وہاں پہ اپنی کافی اسٹرانگ پوزیشن بنائی ہے, اور جتنے بھی گورنمنٹ کے جو بیسک اسٹرکچرس ہیں, جو انسٹیٹیوشنس ہیں, اس میں کافی ڈیپ پینیٹریشن ان کا ہوا ہے اور وہ کافی مضبوط پوزیشن میں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس جو تھا 10 مہینے کا, جس میں بہت ساری پارٹیز اور بہت سارے گروہ اس میں شامل تھے, اور اس میں انصار اللہ کے بھی لوگ تھے لیکن بعد میں انہوں نے ودرا کیا, اور 25 جنوری 2014 کو فائنل ڈاکومنٹ سائن کیا گیا, تو اس میں جو ایک سولوشن پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کو فیڈریشن بنایا جائے, مطلب وفاقی نظام وہاں پہ قائم کیا جائے یمن میں, اور 6 ریجن کو انہوں نے بنایا, اور بیسیکلی نارتھ اور ساؤتھ, جو نارتھ ہے وہ ہوتھیز کی آٹونومی اس میں ہوگی اور جو ساؤتھ ہے اس میں نان ہوتھیز کی ہوگی, لیکن اس میں جس طرح سے انہوں نے اس کو پلاننگ کی, خاص کر کے آپ کے فیڈریشن کا, تو بیسیکلی یہ ہوا کہ جو نارتھ ہے وہ پور ایریا ہو گیا, نہ اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں اور نہ ان کے پاس سی سے کنیکٹیویٹی ہے, مطلب کوسٹل ایریا بھی ان کے پاس نہیں ہے, تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہوتھیز تھے, جو انصار اللہ تھے, انہوں نے ریجیکٹ کیا. تو ان کے جو ڈیمانڈ تھے بیسیکلی, جو ڈیمانڈ یہ تھے کہ بھائی وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹ ہو, جو فیول سبسڈی ہے وہاں پہ فیول سبسڈی لایا جائے, اس لیے کہ غریب لوگ ہیں یہ, اور یہ بھی دھیان میں رکھنے کی بات ہے کہ 1000 سال تک یہ جو ہوتھیز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک آرگنائز وے میں لایا, خاص کر کے 1992 میں, انصار اللہ کی جو پیدائش ہے وہ 1992 میں ہوئی, تو یہ قریب 1000 سال تک انہوں نے حکومت کی وہاں پہ یمن میں, تو ان کی بہت بڑی لیجیٹیمیسی ہے, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک بہت ہی ڈیپ روٹیڈ ہسٹوریکل پہچان ہے وہاں پہ, اور 1962 کے بعد ان کی حالت خراب ہوئی, और कहा यह जाता है कि ये एक्सक्लूडेड हुए, मतलब बहुत सारी पोजीशन में ये नहीं है। तो जो डिमांड है इनकी, इनका डिमांड ये है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर हो वो इंडिपेंडेंट हो, और इलेक्शन के पहले कोई डिसीजन उसमें जो ऐसा ना लिया जाए जिससे हूथीज को नुकसान हो, फ्यूल सब्सिडी दी जाए, करप्शन जो है उसे खत्म किया जाए, इसके बाद मीडिया इंडिपेंडेंट हो और मीडिया परहेज करे सेक्टेरियनिज्म से, प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट हो, और वहां पे ये भी कहा जाए कि भाई जो एथनिक इंसाइटमेंट है उसको ना किया जाए, जो करंट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस किया जाए, और वहां पे पावर शेयरिंग, वहां पे पावर शेयरिंग को भी लाया जाए, इसलिए कि वो हूथीज वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उसमें इनकी शिरकत हो, और जब तक इन चीजों के बारे में इंश्योरेंस नहीं मिलता या जब तक इनको गारंटी नहीं दी जाती तब तक के वहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट होना मुश्किल है। बेसिकली प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है कि जो हूथीज है, जो अंसार अल्लाह है, ये पूरे यमन पे काबिज होना चाहते हैं, ये सिचुएशन नहीं है। बेसिकली जो हूथीज हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग प्रोसेस में है, हर पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग में इंटर होती है, लेकिन मैं जो पिछले मैं अभी कह रहा था कि जब जब उन्होंने डायलॉग की बात की और जब भी इस तरह की सिचुएशन आई तो या तो उनके लोगों को मार दिया गया या वहाँ पे किसी न किसी तरीके से वहाँ पे सियासी तशद्दुद वहाँ पे जारी रहा और सियासी बहरान वहाँ पे शुरू किया गया। फिर आप जानते हैं कि हूथीज पे खास करके सऊदी गवर्नमेंट ने 2009 से ही जो है वहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वो बिल्कुल ओपनली जो है अंसार अल्लाह के फेवर में नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन बनती है जिसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं और खुद जो इंटरनल प्लेयर्स हैं और रीजनल प्लेयर्स के ऊपर जो प्लेयर्स हैं, अगर उनकी नीयत वहाँ पे कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट की नहीं है बल्कि किसी एक ही गिरोह को सपोर्ट करने की है, तो उसमें यमन की यूनिटी मुश्किल है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यमन में है वो पॉलिटिकल यूनिटी है। इसलिए जब तक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी ये स्टेट नहीं बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पे एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल यूनिटी हो और टॉलरेंस हो। तो आप जानते हैं कि जो जो अंसार अल्लाह है ये अलकायदा के भी काफी मुखालिफ है, इसलिए कि ये इनमें टॉलरेंस, इसलिए कि हजार साल वहां पे उन्होंने हुकूमत की, ये टॉलरेंस इनमें ज्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल ये हुआ 2011 के बाद कि जिस तरह से बहरान वहां पे शुरू किया गया, तो टॉलरेंस का जो एक मिजाज था वहां पे और जो लोग आपस में एक दूसरे को टॉलरेट करते थे, अप्रिशिएट करते थे, वो चीजें कम होती जा रही हैं और उस जगह को तशद्दुद जो है वो अक्वायर करता जा रहा है। तो एक गिरोह जो कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग चाहता है, पॉलिटिकल स्पेस चाहता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में यकीन कर रहा है, नेचुरली इन तमाम चीजों के लिए अगर कोई चीज उन्हें नहीं मिलती है तो वो वायलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। हूथीज ने इसका भी किया, वायलेंस का भी इस्तेमाल, लेकिन उसमें मेन मकसद ये है कि वो ये चाहते हैं कि जब तक के वहां पे एक अच्छी सरकार मुआहदे के तहत थ्रू कंसेंसस अगर नहीं आती है तब तक के वो अपनी चीजों को नहीं छोड़ेंगे। और बेसिकली इनको ये खतरा है कि जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ नेशनल आपके डायलॉग कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ आपके 25 जनवरी 2014 को, वो उससे मुत्तफिक नहीं है, वो चाहते हैं कि इसको रिवाइज किया जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये जितने भी इश्यूज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है, अंदर ही में लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वहां पे, जो बैरूनी प्लेयर्स हैं, जब उनकी मुदाखलत कम होगी या खत्म हो जाएगी तो वहां पे सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन ये चीज वहां पे नहीं है। मल्टीपल फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं और जो अंदरूनी हालत है वो धीरे धीरे बदतर होती जा रही है, और यमन एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है और आप जानते हैं कि उस खित्ते में पॉलिटिकल अवेयरनेस सबसे ज्यादा यमन में है। मैं नहीं समझता हूँ कि यमन के नॉर्थ में जो आपके सऊदी है उसमें उतना हो। तो यमन की स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है पूरे खित्ते के लिए, और वहां पे जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। हादी ने जो एक्शन लिया, जिस तरह से वो भागे, रिजाइन किया, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमने रिजाइन नहीं किया है, तो इसमें बिल्कुल ये चीज साफ नजर आती है कि ये पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारे फोर्सेज हैं जो काम कर रहे हैं। और इसलिए कि यहाँ पे जो फैक्टर है बेसिकली वो पावर नहीं है, पावर एक्वायरिंग नहीं है या यमन पे कब्जा करना नहीं है। इसमें मेन सिचुएशन ये है कि जो फ्यूचर यमन होगा, इसलिए कि 2011 में साले की हुकूमत खत्म हुई, लेकिन 2011 के बाद किस तरह से यमन میں ایک اچھا کانسٹیٹیوشن لایا جائے, پولیٹیکل سیٹ اپ وہاں پہ ڈیولپ کیا جائے. جب تک پہ کہ اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا لوگوں کا, لوگوں کی رضامندی نہیں ہوتی, تب تک کہ وہاں پہ جو ہوتھیز ہیں وہ سانس مطلب چین کی سانس نہیں لیں گے. تو بیسیکلی وہ اپنے پاور کو اسرٹ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو میں ڈیوائیڈ ہو, آپ کے سنا ایک طرف ہو پھر ادن دوسری طرف ہو, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنٹری ایک ہو. اور یہ تبھی ہے ممکن جب جو نیگوشیٹنگ پارٹیز ہیں وہ وائلنس کو چھوڑ کر کے ڈائیلاگ کے پروسیس میں انٹر ہو.
بہت بہت شکریہ آغا مسعود حسین صاحب, سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. جی مسعود حسین صاحب السلام علیکم جناب.
جی
جناب, یمن کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں؟
لیکن میں تو ابھی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 2201 جو ریزولوشن پاس ہوا ہے کونسل یمن کے, ان کے جو تینوں نکات ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یمن میں کسی قسم کا امن قائم ہو. آپ دیکھ لیجیے وہی نکات جو ہیں وہ بالکل موومنٹ چل رہی ہے, اور جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی حقوق بنے اور جو پاورٹی ہے پورے یمن میں اس کو اس کا خاتمہ ہو, اس سلسلے میں تو کوئی کسی قسم کے اشارے نہیں ملتے, بلکہ یہ سارے الزامات جو ہیں وہ موومنٹ پہ لگائے گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ پہلے آپ کو ڈسارم کریں, یہ اور آپ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی ہٹ جائیں. دیکھیے اس طریقے سے کوئی, میرا خیال ہے کہ مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی ہے اس طریقے قسم کے ریزولوشن سے کیا معاملات کہہ پائیں گے. آپ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے آگے چلے جانے کے بعد آپ نے پروونس میں جا کے بمبارڈ کروائی اور نہتے لوگوں کو آپ نے شہید کروایا. کیسے آپ بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ یمن میں جو ہے وہ اہل سنت کی مطلب میجورٹی ہے, لیکن اس میجورٹی میں میں یقین کے ساتھ کرتا ہوں جزیرہ کے نمائندے نے ابھی مجھ سے بات کر رہا تھا ابھی کوئی دو گھنٹے پہلے, کہنے لگے وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل سولوشن ہو, لیکن پولیٹیکل سولوشن کیسے ہو؟ ابھی آپ دیکھیں یو اے جو ہے وہ کیا کوئی کوئی بڑا ملک ہے؟ یو اے کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, اس میں تھا کہ یو این کے چارٹر کے تحت آرٹیکل نمبر 7 کے تحت ملٹری ایکشن کرایا جائے, کیا سینٹ ملٹری ایکشن نہیں ہوا؟ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے خیالات جو ہوں گے ریجنل پاور کے ملٹری ایکشن کیا جائے اپارٹمنٹ کے, سولوشن مجھے نظر نہیں آتا. اور میں بھی بتا دوں آپ کو کہ ٹھیک ہوتی جو موومنٹ ہے اس کو وہ مرضی میں ہے, وہ اہل کشی وہاں پر مرضی میں ہے, لیکن ان کو پورے اہل مت بھی بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے وہاں پر, تو آپ یقین کریں کہ وہ ان کی انہیں کی افواہ گورنمنٹ بنے گی, لیکن یہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹیڈ نیشن کا جو ریزولوشن آیا 2201 اس کے تحت مجھے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کے جو حالات ہیں مزید تباہی کی طرف جائیں گے, مزید جو ہے وہاں پر جو پیاس ہے مطلب پیاس اگین مطلب اور اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ بیسک ایشو وہاں پر کیا ہے, آپ بھی زیادہ رعایت کی آپ پوری کہانی پڑھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں کو ملائز کیا گیا, کس طریقے سے ان کے جو ان کے جو ان کی سماجی ضروریات تھی, جو ان کی تعلیمی ضرورت تھی, صحت کی ضرورت تھی, اسی کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہے. یہ جو موومنٹ ہے وہ آج کی جو موومنٹ نہیں ہے, اور یہ جب سالے پریزیڈنٹ تھے ان زمانے میں لیکن اس کا زیادہ توجہ نہیں دی گئی. تو آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یمن میں بہت بڑا آیاس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریجنل پاور جو ہیں ان کو اپنا ذرا سا تھوڑا سا اپنے گرفتار میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے جملے استعمال کر رہے ہیں, کس قسم کے باقاعدہ بین الاقوامی سامراج کو اور مستقل اپنے ہم خیال بنا.
آغا مسعود شاہ صاحب سے جی رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. صفدر رضا صاحب, جناب یہ جو صورتحال ہے کہ عدن جو جنوبی یمن کا مرکز ہے وہاں منصور ہادی صاحب پہنچ گئے ہیں, اور ثنا یہ انصار اللہ کے کنٹرول میں ہے, تو یمن کے دوبارہ شمالی اور جنوبی یمن میں تقسیم ہو جانے کا کتنا امکان ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ اس میں دو سینریو ہیں, کہ اگر منصور ہادی نے دو کے استعفیٰ دینے اور استعفیٰ واپس لینے پر دو دباؤ تھے. جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو انصار اللہ کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا یمن کا اندرونی دباؤ ان پر تھا, لیکن جب انہوں نے استعفیٰ واپس لیا تو یمن کے خلاف جو غیر ملکی لوگ ہیں بالخصوص عرب ممالک اور سعودی عرب کو ان پر دباؤ تھا کہ وہ واپس جائیں اور یمن کی تقسیم کا کردار ادا کریں. اگر منصور ہادی استعفیٰ واپس نہ لیتے تو اقوام متحدہ کے تحت جو یمن کی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک کولیشن بننے جا رہی تھی اور وہ پھر الیکشن بھی کراتے اور کانسٹیٹیوشن بھی بناتے تو ملک ایک بھی رہتا اور اس ملک سٹیبلٹی بھی آتی, لیکن اس میں پوٹینشیل خطرہ یہ تھا کہ یمن کے ارد گرد کے ممالک بالخصوص سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے اور بحرین ہے اور اردن ہے اور سعودی عرب کے انفلوئنس میں باقی ممالک ہیں, تو ان کے لوگ بھی ان الیکشنز کو دیکھ کر کہتے کہ ہاں اگر الیکشن سے سٹیبلٹی آتی ہے اور الیکشن سے ملک چلایا جا سکتا ہے تو یہ تجربہ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. بالخصوص سعودی عرب میں پولیٹیکل لہر اٹھتی جو کہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے خلاف ہوتی. دوسرا سینیریو یہ تھا کہ بھلے آپ یمن کو ڈیوائیڈ کر دیں, بھلے آپ یمن کے وحدت کے خلاف چلے جائیں, لیکن سٹیٹس کو برقرار رہنا چاہیے جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے. اور پھر منصور ہادی صاحب سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ واپس لیں. ان کا استعفیٰ واپس لینا بنتا نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ استعفیٰ دینے کے بعد وہ واپس نہیں لیا جا سکتا, لیکن بہرحال وہ اب ملک میں آ گئے ہیں. اور اب کیا سینیریو بن رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ پھر شمالی اور جنوبی یمن میں ملک تقسیم ہو گئے, اور پھر شمالی یمن میں کیونکہ مستضعف لوگ رہتے ہیں, غریب لوگ رہتے ہیں, بہت پرانے دھتکارے ہوئے لوگ رہتے ہیں, اور یہی حوثی اور زیدی اور جن کو آج کل انصار اللہ کہا جا رہا ہے ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, تو ان کو پولیٹیکل سپیس نہ دینے کے بعد ابھارا جائے گا کہ یہ وائلنس کریں, اور پھر گلف کوآپریشن اور ہو سکتا ہے اقوام متحدہ اور جو دوسری ریجنل پاورز کے ذریعے ان کے خلاف فوجی کاروائی کی جائے اور ملک ہمیشہ کے لیے شاید خانہ جنگی میں دھکیل دیا جائے. اور جنوبی علاقہ جس میں آج کل مسرور ہادی صاحب فروکش ہیں, جس کا دارالحکومت عدن ہے اور وہ یونیفیکیشن آف نارتھ اور ساؤتھ یمن سے پہلے وہ جنوبی یمن کا دارالحکومت تھا عدن, اور وہ ساحلی علاقہ ہے اور وہاں پر ایکسٹرنل انفلوئنس زیادہ ہے اور وہاں پر فوجیں بھی اتاری جا سکتی ہیں اور ان کو حکومت بھی دی جا سکتی ہے, اور وہ پہلے سے بھی خوشحال علاقہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اب یمن دوبارہ جنوبی اور شمالی یمن ہونے اور نہ ہونے والے یمن میں تقسیم ہونے جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی ہاں ناظرین, یمن اس وقت سخت بحران سے دوچار ہے. یمن میں حالات سدھر رہے تھے, انصار اللہ تحریک کی قیادت میں وہاں پر جو قومی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ملک کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی, اور اس میں باضابطہ عبوری آئین کا اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا, اور اسی کے ساتھ حکومت ایک صدارتی کونسل کی تشکیل کا بھی اعلان کیا گیا. لیکن اسی کے ساتھ وہاں پر اقوام متحدہ کے نمائندے جمال عمر کی نگرانی میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری رہا, اور یہ طے پایا تھا کہ پارلیمنٹ کو باقی رکھا جائے گا اور سینٹ کی جگہ پر عبوری کونسل تشکیل پائے گی. اس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ منصور ہادی بھاگ کے عدن چلے گئے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ یمن میں طاقت کے دو سمجھیے مرکز قائم ہو گئے, ایک عدن ہے اور ایک سنا ہے. چلتے ہیں دہلی ڈاکٹر عرشی خان صاحب کی طرف. عرشی خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یمن کو دوبارہ جنوبی اور شمالی یمن میں تقسیم کرنے کی سازش تو نہیں کی جا رہی ہے؟
دیکھیے, یہاں پہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک یہ ممکن ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائیڈ کیا جائے, اور آپ جانتے ہیں کہ شمالی جو ہے وہ غریب علاقہ ہے, ریسورسز وہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہیں, اور وہاں پہ ساحلی یا سمندری کنیکٹیویٹی ان کے پاس, کوسٹل کنیکٹیویٹی نہیں ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے یمن میں کہ وہاں پہ 45% لوگ, مطلب 45% لوگ جو ہے وہاں پہ فوڈ کرائسس کو فیس کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں جہاں پہ فوڈ کرائسس ہے, جہاں پہ کرپشن ہے, جہاں پہ پاور شیئرنگ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے, جہاں پہ میڈیا کا رول صحیح نہیں ہے, جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے سیلفش موٹیوز ہیں, وہاں پہ کئی سارے ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو خطرہ نظر آ رہا ہے یمن میں وہ ہے سیکٹیرین کانفلکٹ کا, اس لیے کہ ابھی تک جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں وہ سیکٹیرین پوری طرح سے نہیں ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے جو پولیٹیکل سولوشن ہے اس کو ڈیلے کیا جائے, اور اگر پولیٹیکل سولوشن ہو تو اس کو سبوٹاج کیا جائے, اور دوسری طرف تشدد کو بڑھاوا دیا جائے, اور تشدد جو ہے وہ سیکٹیرین کانفلکٹ کے دہانے پہ پہنچ جائے. اور جہاں سیکٹیرین کانفلکٹ آیا, یمن ایک صرف دو حصوں میں نہیں بٹے گا بلکہ کافی حصے اس کے ہوں گے. اور جو سچویشن آپ کے سیریا میں آپ نے دیکھا, جو سچویشن لیبیا میں ہے کہ جس کو ٹرائبلائزیشن بولیں یا چھوٹے چھوٹے اسمال پاکٹس, تو وہ نہ حکومت ہوگی, وہ نہ اسٹیٹ ہوگا, اور وہ بالکل ایک چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے, ایک مزاقیہ اسٹیٹ ہوگا. تو بہت سارے آپشنس ہیں جو مطلب خطرے کی گھنٹی دکھا رہے ہیں. نارتھ ساؤتھ اگر ڈیوائڈ ہوتا ہے تب بھی کام چل سکتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نارتھ ساؤتھ اگر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نارتھ اگر الگ ہو گیا تو وہ سعودی عربیہ کو بالکل پسند نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ نارتھ جو ہے بالکل سعودی سے لگا ہوا ہے. جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کے پاس بہت ساری ایسی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہاں پہ یمن میں وہ کوئی سولوشن کو پیش کر سکیں. جو جنرل جو آپ کے گلف کوآپریشن کونسل ہے جس کا ایک اہم رکن ہے آپ کے سعودی عربیہ, وہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے اس کا رول پوری طرح سے پورے خطے میں وہ مشکوک رہا ہے اور پریجوڈس رہا ہے اور یونٹی اسٹیبلٹی کے بالکل ہی خلاف رہا ہے. اور کئی طرح سے ایکسٹرنل پاورز نے جی سی سی کے ممبرز کو استعمال کیا ہے اپنے مفاد کے لیے, تو جی سی سی اس میں شامل ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو القاعدہ کا وہاں پہ ایمرجنس ہوا, اور القاعدہ کی وجہ سے وہاں پہ ڈرون بامبنگ امریکہ جو مطلب جو سی آئی اے کے تحت جو بیسیکلی سی آئی اے کنٹرول ڈرون بامبنگ ہے وہاں پہ ہو رہی ہے. تو اور پھر القاعدہ کا کچھ ان کے رشتے جو ہیں کچھ سنی جماعت سے ہو گئے, اور پھر القاعدہ ورسز ہوتھیز. تو جو سچویشن بن رہی ہے وہ صرف دو یمن کی طرف نہیں ہے بلکہ سیکٹیرین کلیش کی طرف بڑھ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے کئی ٹکڑے ہو سکتے ہیں, جیسے کہ سنا بھی ہو سکتا ہے, سنا کے اوپر میں جو علاقے ہیں وہ ہو سکتے ہیں, بہت سارے ریجنس ہیں وہ اس میں بٹ سکتے ہیں, عدن کا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سنیوں میں بھی کئی گروپس ہیں, اس میں بھی کئی گروپ ہیں, نصرائٹس ہیں, اس میں آپ کے سیکولرسٹ ہیں, اس میں اصلاح پارٹی کے لوگ ہیں, اس میں سلفی بھی ہیں, اس میں القاعدہ کے بھی لوگ ہیں. تو سچویشن وہاں پہ دن بدن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انصار اللہ ہے, جو ہوتھیز ہیں, یہ بہت جلدی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. جلدی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, اس لیے کہ جتنا جلدی سیٹلمنٹ ہوگا اتنی زیادہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جلدی آئے گی, اور جتنا دیر ہوگا وہ سچویشن کینسرس ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سنا پہ سپٹمبر 2014 میں انہوں نے کنٹرول کیا, اس لیے کہ یہ بالکل متفق نہیں تھے جس طرح سے وہاں پہ گورنمنٹ کام کرتی رہی. اور خاص کر کے جو نیشنل ڈائلوگ کانفرنس جو کافی امپورٹنٹ تھا آپ کے, جو 10 مہینے تک چلا, اس کے تحت یہ کہا گیا کہ وہاں پہ جو ہادی ہیں وہ کنٹینیو کریں گے فردر ایک سال کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتھیز کو بالکل پسند نہیں ہیں وہ کیے گئے, ہوتھیز نے ودرا کیا. تو جو وہاں پہ پولیٹیکل سولوشن ہونے چاہیے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اگر سولوشن وہاں پہ بنتا نظر آ رہا ہے تو اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پولیٹیکل وائلنس کو کافی پھیلایا جا رہا ہے, ایکسٹرنل پاورز اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہادی صاحب نے جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا اور پھر ایک سیاسی بحران پیدا ہو گیا. اس لیے کہ ہادی صاحب کے ریزگنیشن کے بعد پوری ذمہ داری آپ کے ہوتیز پہ تھی, جو انصار اللہ تھے ان پہ تھی, اس لیے کہ سنا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, جتنے بھی اسٹرانگ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں, تو ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی. اور ان اگر وہ کچھ غلط کرتے تو ان سے پوچھا جا سکتا تھا, لوگ عوام ان سے پوچھ سکتے تھے. لیکن اب سچویشن یہ آ گئی کہ دو کلیمنٹس ہو گئے, آپ کے ایک عدن کلیم کر رہا ہے تو لیجیٹیمیسی کرائسس ہو گیا, تو
سچویشن اور بدتر ہو رہی ہے.
تو اس میں جو سب سے جو خطرہ جو زیادہ نظر آ رہا ہے وہ خطرہ کہ کہیں اس کا حال لیبیا اور سیریا کی طرح نہ ہو جائے, اور اگر ایسا ہوا تو پورے خطے میں بدامنی پیدا ہوگی اور تمام کنٹریز کے لیے انکلوڈنگ سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی کافی مشکل کا سامنا ہوگا. اس لیے کہ جتنی انسٹیبلٹی ہوگی اتنا زیادہ جو فورن فورسز ہیں, جو ایکسٹرنل فورسز ہیں, ان کا انٹرونشن بڑھے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنی مداخلت باہر سے ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے,
بہت بہت شکریہ. بیرونی مداخلت کے ہی نتیجے میں یمن اس مرحلے تک پہنچا ہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.